الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کی سیرت عالیہ سے ہم بہرمند ہو رہے تھے، اور سیرت کے ابواب کا ذکر جو ایک تسلسل کے ساتھ جاری تھا، اور سن 9 ہجری میں ہونے والے تقریباً واقعات اور ان واقعات میں ہمارے لیے، وہ واقعات آج ہمارے لیے کیا رہنما اصول بیان کرتے ہیں، اور ان واقعات سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لمحات زندگی سے آج ہم کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں، اس پر ایک تفصیلی بیانات تسلسل کے ساتھ گزشتہ کئی درسوں پر مشتمل رہے۔ جس طرح کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کی زندگی کے لمحات جو تمام انسانیت کے لیے کامل دستور ہے اور اسوہ حسنہ ہے، ایک کامل نمونہ ہے کہ جس کو دیکھ کر ہر انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر اپنی زندگی کو صحیح نہج پر، صحیح راستے پر، جادہ حق پر استوار اور رواں دواں کر سکتا ہے۔ کیونکہ حضور کی زندگی کسی فرد واحد کی زندگی نہیں ہے، بلکہ سرکار کی سیرت پاک، آپ کی زندگی ایک مکمل تہذیب، ایک مکمل ملت، ایک مکمل قوم، المختصر مکمل انسانیت پر محیط ہے۔ کسی ایک آدمی کی زندگی کو پڑھنا، اس سے چند واقعات یا چند موضوع باتیں ہمارے مطلب کی ہوتی ہے، باقی باتیں اس کی ذاتیات میں سے ہوتی ہے جس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو جو تمام انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا گیا اور تمام کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے جس قدر شعبے ہیں، وہ تمام تر شعبوں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کا کردار اس پر مکمل اشارہ کرتا ہے۔ اور اس زندگی کے شعبے میں اگر کہیں اندھیرا ہے تو وہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس ان زندگی کے شعبے میں کو میں کسی نور سے منور کر دوں تو ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لمحات زندگی ہے کہ جس سے نور اخذ کر کے اپنی زندگی کے شعبے کو روشن و تابہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے اور نہ یہ کوئی ایسی بات ہے جو تقریر میں لفاظی کے طور پر یا کسی فکری فلسفے کے احاطے کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اگر کامل نمونہ ہے تو ایک سیرت پڑھنے والا, قرآن پڑھنے والا شخص اس بات کو بڑے اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ انسان اپنی بے ڈھنگی اور بے اعتدالی زندگی کو اگر روش پر لانا چاہتا ہے, اعتدال پر لانا چاہتا ہے, نیکی اور بدی میں فرق کر کے نیکی کے شوق کو اپنے اندر ابھارنا چاہتا ہے, اور پھر خارج کے اندر جو اس کے ساتھ رشتے وابستہ ہیں, جو اس کے ساتھ معاملات وابستہ ہیں, جو اس کے ساتھ زندگی کے دیگر تعلقات وابستہ ہیں, ان میں اگر وہ اعتدال چاہتا ہے, صحیح روش چاہتا ہے, تو اس کے لیے اشد ضروری ہے کہ واقعہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ کامل بنائے کہ یہ انسان کے اندر کی زندگی کو بھی سنوارتی ہے اور خارج کے تمام رشتے اور تمام تعلق کے اندر اسے چال چلن کا مکمل ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرماتی ہے. میں نے جس طرح بارہا عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے حضور کی سیرت پاک کے علاوہ کسی اور نبی کی سیرت کو کامل دستور قرار نہیں دیا, حالانکہ حضرت ابراہیم کی زندگی ایک انقلابی زندگی تھی, حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ایک انقلابی زندگی تھی, حضرت عیسیٰ کی زندگی بے شمار اصول کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے, لیکن اللہ نے کسی بھی نبی کی زندگی کو انسانیت کا کامل دستور قرار نہیں دیا. اگر کامل دستور قرار دیا تو وہ حضور کی زندگی کو دیا ہے, اس لیے کہ دیگر انبیاء جو تھے وہ زندگی کے ایک ایک شعبے کو واضح کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن حضور کی زندگی ایسی تھی کہ آپ نے زندگی کے سارے شعبوں کو واضح کیا ہے. مثال کے طور پر زندگی کا ایک شعبہ ہے تجرد کی زندگی گزارنا, کنوارا پن, اور کنوارے پن کے اندر بندہ اپنی پارسائی کیسے رکھ سکتا ہے, اور کنوارے پن کے اندر اپنے جوش و جذبے اور اپنے فکر کے اندر جو ایک طغیانی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو اعتدال پر کیسے لا سکتا ہے. تو اس زندگی کے صرف محض اس شعبے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کا انتخاب فرمایا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تجرد کی زندگی گزاری, اور آپ نے شادی نہیں فرمائی, آپ نے وہ معاملات نہیں فرمائے کہ جو ایک ملک کے سربراہ کے ہوتے ہیں, جس کو بظاہر میں سمجھانے کے لیے عرض کر دینا چاہتا ہوں, آپ کی زندگی تجرد کی تھی, دنیا سے دوری کی تھی, اور آپ نے بادشاہی کاروبار یا دیگر زندگی کے جو ترقی یافتہ اشخاص جن چیزوں کو اپنے لیے ذوق نظر بناتے ہیں, آپ نے قطعاً اس پر کوئی کلام نہیں کیا, اور نہ آپ کی زندگی اس پر کوئی درس دیتی ہے. اسی کے مقابلے میں آپ حضرت سلیمان کی طرف آ جائیں تو وہاں صرف بادشاہی بادشاہی ہے, وہاں پر ایک بادشاہ کو کس طرح زندگی گزارنی ہے وہ تو ڈھنگ موجود ہے, لیکن ایک فقیر کو کس طرح گزارنی, ایک رعایا کو کس طرح گزارنی ہے, یہ وہاں پر چیزیں نظر نہیں آتی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک مجاہد کی زندگی ہے کہ وہ علیہ کلمۃ الحق کے لیے ہر چیز کو قربان کرتا ہوا چلا جا رہا ہے, لیکن اس کے ان کی زندگی کے اندر وہ شعبہ جات اور وہ زندگیاں جو رخصت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے عظیمت سے ہٹ کر, اس پر کوئی روشنی نہیں پڑتی. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک ایک واحد زندگی ہے کہ جس میں انسان کے زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں, چاہے وہ امیری فقیری کے ہوں, چاہے وہ بادشاہی و ثروت کے ہوں, چاہے وہ بیٹے باپ کے تعلق کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ دوست و سنگت کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ ایک تاجر اور امام کی صورت کے اندر ہو, چاہے وہ یتیم اور ایک جوان کی صورت کے اندر ہو, المختصر زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ حضور کی زندگی مبارکہ کے اندر کھلے ہیں, اور وہ کمال کے انداز میں کھلے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے صرف آپ ہی کی زندگی کو قیامت تک کے انسان کے لیے درس اصلاح کے طور پر بیان کیا ہے کہ اگر اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں, کسی بھی فکر میں, مثلا تم نمازی تو ہو, متقی پرہیزگار تو ہو, لیکن تمہارے گھر کے بھی معاملات تم سے, اور گھر کے معاملات کئی صورتوں میں وابستہ ہے, باہر کے معاملات کئی صورتوں میں وابستہ ہے, تو کوئی بھی معاملہ اگر تمہیں ایسا نظر آتا ہے جس کی گتی سلجھتی ہوئی تمہیں نظر نہیں آتی, تو تمہیں ضرورت ہے پھر کہ تم آقا کی زندگی کی طرف چلے جاؤ اور حضور کی زندگی پاک کے اندر ان لمحوں کو تلاش کرو کہ آقا نے اس شعبے کو اپنے قریب کس طرح کیا ہے, اور اس شعبے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والی قوم کے لیے کیا رہنمائی بیان فرمائی ہے. تو مکمل طور پر ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہے. محبت کے مختصر انداز میں دو جملے مزید عرض کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی کا معیار دو چیزوں پر ہے، نیکی اور بدی، محبت اور بغض، بس یہی سمجھ لیجئے آپ. اب جتنے اچھائی کے پہلو ہیں وہ سب نیکی کے دامن میں آ جاتے ہیں. جس چیز کو بھلائی، بردباری، متانت اور اچھائی آپ کہتے ہیں، جو ہر مسلمان، ہر انسان کی ضرورت ہے، وہ نیکی کے دامن میں آ جاتے ہیں اور محبت کے دامن میں آ جاتے ہیں. وہ چیز جس سے انسان تنفر کرتا ہے اور اگر اس کو اپنا لے تو اس سے فساد لازم آ جاتا ہے، وہ بغض کے اور بدی کے دامن میں آ جاتے ہیں. المختصر یہ کہ بدی سے متعلق جتنی باتیں ہیں اور نیکی سے متعلق جتنی باتیں ہیں، اس میں کامل دستور اگر کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کرتی ہے. یہ دو جملے ایک سمجھدار آدمی کے لیے کافی ہیں کہ جناب. اور اس میں ایک بات میں مزید عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ نیکی اور بدی یہ دو چیزیں تو ہیں، لیکن یہاں پر پھر صوفیہ جو حضور کی سیرت کے سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، کیونکہ صوفیہ ہی اصل میں علماء ربانیین ہیں، صوفیہ ہی وہ شخصیات ہیں جن کو قرآن نے فرمایا کہ انما یخشى اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہیں. تو وہ صوفیہ ہی کا طبقہ ہے جن کو حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. وہ صوفیہ ہی کا طبقہ ہے کہ جس کے اندر، جن کے اندر علم و عمل و احسان بڑے خوبصورت انداز میں آ کر رچ بس جاتا ہے. اس لیے کہ دین صرف ہدایہ، قدوری، کنز، وقایہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، اور نہ دین اس کو پڑھنے کے بعد صرف اس پر عمل کا نام ہے، بلکہ دین تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، علم ہے، عمل ہے اور احسان ہے، جس کو علم اخلاص کہا جاتا ہے. علم جو آپ فقہ کی کتابوں سے، حدیث کی کتابوں سے حاصل کر لیتے ہیں، عمل جو آپ اس کے مطابق کر لیتے ہیں، اور تیسری چیز جو اصل دین اور روح دین ہے، یہ تو دین کا جسم قائم ہو جاتا ہے کہ آپ جب دین کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے قانون اور دستور آ جاتا ہے. تو اس سے آپ کے سامنے ایک اسٹرکچر کھڑا ہو گیا، ایک جسم کی صورت سامنے آ گئی ہے، ایک تصویر اور ایک صورت سامنے آ گئی ہے، لیکن وہ متحرک ہے کہ نہیں، اس میں زندگی ہے کہ نہیں، یہ بات کی بات ہے. اگر ایک پتلے کے مانند ہو اور ایک صورت کے مانند ہو تو اس کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ اگر اس کے اندر جب تک روح موجود نہ ہو، وہ متحرک نہ ہو، وہ اپنے کام خود نہ کر سکے، اپنی ذات سے دوسروں کو بھلائی نہ دے سکے، تو پھر وہ جسم تو ایک پتلے کے مانند، ایک مجسمے کے مانند رہ جاتا ہے. تو علم اور عمل ایک مجسمہ ہے، اس کے اندر روح جو پیدا ہوتی ہے وہ علم اخلاص سے پیدا ہوتی ہے. اور وہ علم اخلاص کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علم تو نے کس کے لیے حاصل کیا تھا؟ علم اخلاص اس فکر کا نام ہے کہ جو انسان کے اندر جاویدہ ہوتا ہے، جانگزی ہوتا ہے، جو ابھر کر نکل کے سامنے آ جاتا ہے. وہ یہ کیا ہے کہ مولوی صاحب یہ علم کس کے لیے پڑھا تھا؟ نمازی یہ نماز تو نے کس کے لیے پڑھی تھی؟ جب جواب آ جائے اللہ کے لیے، بس وہ علم اخلاص ہوتا ہے، وہی فکر علم اخلاص ہوتی ہے، اور وہ عمل کی روح ہوتی ہے. اور ان تین چیزوں کا مجموعہ جب بن جاتا ہے تو شریعت متحقق ہوتی ہے، دین بن جاتا ہے. تصوف سے راہ فرار اختیار نہیں کیا جا سکتا، وہ بہت بڑے جاہل اور ان پڑھ اور گوار اور شکی القلب ہوتے ہیں جو تصوف کا انکار کرتے ہیں. تصوف کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو دل کا بھیڑیا ہو اور دل سے بالکل مادر پدر آزاد ہو، لیکن جو اللہ کا بننا چاہے، اللہ کی رضا کا قائل ہو اور اللہ کی رضا کا حصول چاہتا ہے، وہ تصوف کا کبھی انکار نہیں کر سکتا. اس لیے کہ تصوف کسی لباس کا نام نہیں ہے، تصوف کسی حلقے کا نام نہیں ہے، تصوف اس فکر کا نام ہے کہ جو تمہیں عبادت کے لیے ابھارتی ہے، کہ عبادت تم خدا کے لیے کر رہے ہو. تو اس فکر کا نام اصل میں کیا ہے؟ تصوف ہے. یہ وہ انسان کے اندر اخلاق کو جانگزی کرتا ہے. میں آخری جملے اس پر عرض کرتا ہوں حضور کی سیرت کے بارے. حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا تھا کہ شریعت آپ کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں شریعت یہ ہے کہ فقہ کی عبارت پڑھ دو شریعت ہو گئی، اور کسی نے جناب کوئی غلط حرکت کی ہے تو شریعت کے مطابق اس کو سزا دے دو تو شریعت ہو گئی. لیکن حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت ان تمام باتوں کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر فرماتے ہیں. فرماتے ہیں شریعت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم ہدایہ قدوری پڑھو، اور شریعت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہدایہ قدوری کے مسائل کو بیان کر دو، بلکہ فرمایا شریعت راہ سے جزست. شریعت کے تین جز ہوتے ہیں، شریعت راہ سے جز است، شریعت کے تین جز ہیں، علم، عمل، احسان. علم جو آپ قانون پڑھ رہے ہیں، عمل جو اس پر عمل کر رہے ہیں، احسان اللہ کی یاد کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ ہی کے لیے پڑھا تھا، یہ چیز ہے. فرمایا کہ یہ تین چیزیں جب متحقق ہوتی ہے تو شریعت متحقق شود، اور اس میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو شریعت متحقق نہ شود. اگر یہ تین چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو شریعت متحقق ہوتی ہے، علم اور عمل اور احسان، اور ان میں سے اگر ایک چیز بھی ٹوٹ جائے چھوٹ جائے تو شریعت ختم ہو جاتی ہے. حضور کی سیرت ہمیں اسی چیز کی رہنمائی فرماتی ہے، اور حضور کی سیرت ہمیں یہی چیز بتاتی ہے کہ جب تم کوئی عمل کرو تو محض اللہ ہی کے لیے کرو، اور تمہارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو جو تم عمل کر رہے ہوں گے تو کسی کے عمل، علم ہی عمل کی طرف ابھارتا ہے نا، شعور ہی عمل کی طرف ابھارتا ہے. تو جب تم کوئی عمل کر رہے ہو تو علم تو تمہارے پاس آ چکا ہے نا، جب تک تم عمل کر رہے ہو، اب اللہ کے لیے کر رہے ہو تو یہ اصل فکر ہے. تو یہ تین چیزوں کا مجموعہ جو تصوف کہلاتا ہے، دین کامل کہلاتا ہے، شریعت تام کہلاتا ہے، یہ خوش ملا کے پاس آپ کو نہیں مل سکتا، یہ ان لوگوں کے پاس آپ کو ملے گا کہ واقعی میں جو شریعت کی باتوں کو ظاہر پر مقید نہیں رکھتے بلکہ اس کو اندر اتارتے ہیں، اور کبھی اندر سے نکال کر ظاہر کو سنوارنے کے لیے اس کا رنگ باہر ظاہر کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، باہر سے اندر جانا، اندر سے باہر آنا. لیکن ایک بات یہاں پر مزید کلیئر کر دوں، وہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو جائے کہ محض اللہ کے لیے کام کرنے میں بندہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہو اور اس کو کہا جائے آؤ نماز پڑھو تو کہے گی میں مراقبہ کر رہا ہوں، پہلے میں اللہ کی یاد کو تازہ کروں گا. تو یہ الہاد اور بے دینی ہے، الہاد اور بے دینی ہے. اسی کو ہمارے علماء اور صوفیاء نے بڑے سختی کے ساتھ رد کیا ہے، اور حضور کی زندگی اسی چیز کا اعتدال بیان کرتی ہے، اسی چیز کا اعتدال بیان کرتی ہے. اور اسی کو ہمارے اصول کی بڑی مستند کتاب ہے نور الانوار، اس کے اندر حضرت ملا جیوان علیہ رحمت نے اس پر بڑی خوبصورت بات جو بیان فرمائی ہے وہ اہل سنت کے حوالے سے، وہ یہی بیان فرمائی کہ سنی کون ہے اور اہل سنت کا معیار کیا ہے. تو حضرت ملا جیوان علیہ رحمت فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنِ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ وَبَيْنَ الرِّفْزِ وَالْخُرُوجِ وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْتِيلِ، فرماتے وہ بین المحبت والعقل، فلا یکون عشقا محزن ولا یکون عقلا محزن، فلا یکون عشقا محزن مفضیا الی الغلو والوجد وہا کذا. پھر آگے شاہ فرماتے ہیں ولا یکون عقلا محزن مصرفا الی الالحاد والفلاسفہ. اس بات کو ذکر کر کے ملا جیون یہ ذکر فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے. فرما اسلام ایک اعتدال والا مذہب ہے، اور اسلام کی صحیح تصویر اہل سنت ہے. دیگر اور مذہب کو آپ دیکھتے ہیں، یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، ہندو بھی ہے، ان میں گھٹوتی اور بڑھوتی ہے. بڑھایا تو اتنا بڑھایا کہ سب سے بڑھا دیا، گھٹایا تو گھٹایا تو انتہائی گھٹا دیا. تو فرمایا اللہ نے جو یہ فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام جو ہے وہ اللہ کا محبوب دین ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام کے اندر افراط و تفریط نہیں ہے، اسلام ایک اعتدال والا مذہب ہے کہ جس کو جو پوزیشن دینی ہے، جس کی جو پوزیشن ہے، اس کو جو حق دینا ہے وہ اسلام اس کے لیے مہیا کرتا ہے، اور اس کے حق کا مکمل دفاع کرتا ہے، اور اس کی حد بندی کرتا ہے. تو اسلام یہودیوں کے مقابلے میں، نصرانیوں کے مقابلے میں دین اعتدال ہے. اب اسلام کو اگر آپ سمجھیں کہ دین اعتدال کیسا ہے، کیونکہ خارجی ہو، رافضی ہو، بد مذہب ہو، یہ سارے کہتے ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں، تو اس میں اگر اسلام کی راہ کو آپ دیں گے تو کیا ہے. تو اس وقت ملا جیوان علیہ رحمت جو آج سے کئی سو سال پرانے بزرگ ہیں، جن کی کتاب ہمارے مدرسوں میں، سارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی پھر صحیح تعبیر دین کی، جہاں یہودی بھی اپنے آپ کو دیندار کہہ رہے تھے، نصرانی بھی اپنے آپ کو دیندار کہہ رہے تھے، تو دین کی صحیح تعریف کے لیے آپ کو اسلام کو آگے لانا پڑا، اس طرح اسلام کے صحیح چہرے کے لیے آپ کو اہل سنت کو آگے لانا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کا تعارف ہے. دین کہتے کس کو ہیں، تو اس کے لیے پھر اگر دین کی حقیقت معرفت آپ کو اسلام سے پتا چلے گی، جس میں غلو نہیں ہے، جس میں افراط و تفریط نہیں ہے. اور اگر کوئی کہے کہ جناب اسلام کیا چیز ہے، بد مذہب بھی کہہ رہا ہے میں اسلام والا ہوں، صحیح العقیدہ بھی کہہ رہا ہے میں اسلام والا ہوں، کیسے پتا چلے گا اسلام کس کے پاس ہے؟ تو پھر علماء کہتے ہیں پھر اہل سنت کے نظریات کو آگے لاؤ، کیونکہ دین کے صحیح نظریات اسلام کے پاس ہے، اور اسلام کے حقیقی نظریات اہل سنت کے پاس ہے. اور فرمایا اہل سنت کی نشانی کیا ہے، فرمایا غور سے سنیے، اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، لیکن آج جو درس کی آخری باتیں اس کو میں لینے کے لیے ان واقعات کو لے کر آ رہا ہوں. اگر آپ یہ کہیں شاہ صاحب آپ سیرت ہی کو بیان کریں نا، آپ یہ صوفیہ کا کبھی ذکر کرتے ہیں، کبھی آپ علماء اصول کی طرف جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا پیارے یہی تو بتا رہا ہوں، یہی تو سیرت کے گوشے ہیں. ان علماء کو جو سمجھ آئی ہے یہ سیرت سے تو آئی ہے،
ان صوفیہ کو جو سمجھ آئی ہے یہ سیرت ہی سے تو آئی ہے. ہم اگر سیرت کے سیدھے سیدھے واقعات پڑھیں تو کالجوں میں ہم نے کوئی کم پڑھے, اسکولوں میں ہم نے کوئی کم پڑھے, اپنے گھروں میں بیٹھ کر سیرت مصطفیٰ کوئی کم پڑھتے ہیں, ہم میں تو کوئی انقلاب نہیں پیدا ہوتا. ہم تو اس کو صرف ایک واقعہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو کہ حضور نے یہ جہاد کیا, یہ کہا, یہ کہا, یہ کہا, یہ کہا. اس کا نچوڑ اور مغز ہمیں کب پتا چلے گا, اس کی دانائی کب پتا چلے گی, جب ہم صوفیاء اور ان علماء کی بارگاہ میں جائیں گے کہ سیرت سے زندگی کیسے کشید کی جاتی ہے, سیرت مصطفیٰ سے حقیقت کیسے نکالی جاتی ہے, سیرت مصطفیٰ سے معرفت کے گوشوں کو سے رس کیسے چوسا جاتا ہے. یہ باتیں ہمیں حضرات صوفیہ بتائیں گے, یہ باتیں ہمیں حضرات علماء ربانیین بتائیں گے. تو یہ جتنے صوفیہ کا اگر ہم واقعہ بیان کرتے ہیں نا, یہ حضور کی سیرت ہی ہے, اس لیے کہ یہ ڈھنگ سارا انہوں نے حضور ہی سے سیکھا ہے. یہ مجدد صاحب کے جو قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, یہ مجدد صاحب کے اپنے گھر کی بات تو نہیں ہے, یہ تو حضور کی سیرت کو دیکھ کر جو دین سمجھا ہے تو ہم جیسے کمزوروں کے لیے اور ہم جیسے نکموں کے لیے اس کو آسان کر کے بتا دیا کہ پیارو یہ دین کو تم نمازی مت سمجھ لینا اور نہ یہ فقہ قدوری اور کنز ہدایہ پڑھنا یہ مت سمجھ لینا. فرمایا دین اصل میں ان تین چیزوں کے جز کا نام ہے, جب یہ تین چیزیں جمع ہوتی ہیں تو دین کھڑا ہو جاتا ہے, اور ان میں سے اگر ایک چیز بھی ختم ہو جاتی ہے تو دین کی عمارت بے ڈھنگی ہو جاتی ہے. تو یہ باتیں آپ نے کیسے سمجھی ہیں مجدد صاحب نے؟ یہ یقیناً آپ نے حضور کی سیرت سے سمجھی ہے. ایک سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سیرت تو میں پڑھتا ہوں اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں, تو میں نے خاک کیا سمجھا, میں نے تو سمجھا بس کتاب پہ لکھا ہوا تھا, چند واقعات تھے وہ سمجھ لیا. ایک وہ شخصیات ہیں جن کے سمجھنے کا اور زاویہ ہوتا ہے. میں نے ابھی تک سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش نہیں کی, میں صرف اس کا مطالعہ کر رہا ہوں. میں نے سیرت کو ابھی اپنے اندر رائج کرنے کی کوشش نہیں کی ہے, میں تو صرف اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن ایک شخصیات وہ ہیں جو بارگاہ مصطفیٰ میں اتنے مقبول ہو گئے ہیں کہ ان کی شخصیتیں, ان کی زندگیاں حضور کی زندگی کا مظہر بن گئی ہے, تو لہذا انہوں نے سیرت کو اپنی زندگی میں اتار لیا ہے, قالب میں اتار لیا ہے. ان کے لیے حضور کی سیرت ایسی ہو گئی ہے جیسا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے, ان کی عادت بن گئی ہے, ان کی عادت ثانیہ بن گئی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, اس کے بال بکھر جائے تو وہ کنگھی کرتا ہے. کوئی پوچھے کیوں کرتا ہے, کہے تو اس کی عادت ہے. تو کہا اس کا ہاتھ کنگھی کی طرف بڑھتا کیسے ہے, تو کہے اس کی ایک عادت ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے قلم کاغذ سامنے دیکھا تو قلم اٹھا کاغذ پہ لکھنا شروع کر دیا, ایک ان کی عادت بن جاتی ہے. جس کو بظاہر کہا جاتا ہے ایک ان کی کمزوری بن جاتی ہے کہ جہاں ایک چیز دیکھی. ایک بہت نیچے آ کر ایک مثال آپ کے ذہنوں کے مطابق پیش کر رہا ہوں کہ اس کی عادت بن جاتی ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار رٹتے ہیں, ان کے لب و لہجے کے اندر وہی جملہ بار بار آتا ہے, اور اسی بات کو جس کو کہا جاتا ہے نا تکیہ کلام بن جانا, تو ان کی ایک عادت بن جاتی ہے. اور اس تکیہ کلام کی طرف آنے میں ان کو وحشت نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہ سوچے نہ سوچے وہ جملہ ان کے منہ سے نکل جاتا ہے. تو جس طرح بندہ اپنی طبیعت میں بے باک ہو جائے اور کسی چیز کو اپنا تکیہ کلام یا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے, تو اس کی طرف آنے میں اور اس عادت کو اپنانے میں اسے کسی جبر, کسی فکر, اپنے آپ کو کھینچ کر لانا نہیں پڑتا, بلکہ جس چیز کی عادت لے, اس لیے کہا جاتا ہے نا سچ کی عادت ڈالو, اس لیے کہ تمہیں پھر بناوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, ہمیشہ تمہارے منہ سے سچی جاری ہوگا. تو جب بندے کو کسی چیز کی عادت کامل ہو جاتی ہے تو اس عادت کو نبھانے کے لیے وہ اپنی طبیعت پر زور نہیں دیتا, اس طرف آنے کی بات کے لیے وہ اپنے آپ کو کھینچ کر نہیں لاتا, بلکہ اس کی عادتیں ثانیہ بن جاتی ہے. جس کو آسان انداز میں ایک جملہ یہ بھی عرض کر سکتا ہوں کہ آپ جب آنکھ کھولتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے, آنکھ کھولتے ہیں تو نظر آتا ہے, کیونکہ آنکھ کی عادت ہی دیکھنا ہے. کہیں سے آواز وہ آپ کے کان سن لیتے ہیں, کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو کہا جی کان کی تو عادت یہ ہے کہ آواز آئے گی تو کھینچ لے گا اپنی طرف. آنکھ کی تو عادت یہ ہے کہ جب کشا ہوتی ہے کھلتی ہے تو یہ دیکھتی ہے. تو جس طرح اس کو دوسری مثالوں سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح کی آنکھوں کی عادت, آنکھ کی عادت دیکھنا ہے, اور آنکھ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے لیے آپ کو کوئی زور دینے کی ضرورت نہیں ہوتی آنکھوں پر, اور نہ اپنی توجہ کو لا کر آنکھوں پر لگانا پڑتا ہے, بلکہ آنکھ کا کام ہے دیکھنا, یہ اس کی عادت ہے. تو جس طرح انسان آنکھ کی عادت دیکھنا ہے, اسی طرح حضرات صوفیاء اس مرحلے پر پہنچ جاتے ہیں کہ حضور کی سیرت ان کے اندر ایسی رچ بس جاتی ہے کہ جس طرح آنکھ کھولنے میں بے باک ہوتی ہے, اسی طرح یہ حضور کی عادت کو اپنانے کے اندر بالکل بلا تکلف ہوتے ہیں, یہ ان کے اندر رچ بس جاتی ہے. اس لیے ان کی زندگی کو رول آف ماڈل کیوں کہا گیا, یہ کیوں کہا گیا کہ ولی کامل کی خدمت میں ایک لمحہ بیٹھو اور خوش ملا کی خدمت میں 100 سال بیٹھو تو وہ برابری نہیں ہو سکتی, یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کے اندر عمل اس طرح رچا بسا رہتا ہے جس طرح کہ پیاسا آدمی خود بخود پانی اٹھا کے پی لیتا ہے. تو یہ چیزیں ان کی زندگی مبارکہ کے اندر ہوتی ہیں. اور پھر میں عرض کروں یہ زندگیاں, یہ چیزیں ان کے اندر پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ حضور کی سیرت سے ہوتی ہے. کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ حضور کی سیرت سے ہوتی ہے. وقت ختم ہو رہا ہے, میں
چند دو جملے مزید عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے جو میں نے ملا جیون کی عبارت آپ کے سامنے پڑھی رحمت اللہ علیہ، شاہ اورنگزیب علیہ رحمت کے استاد ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، حرمین شریفین میں انہوں نے وقت گزارا ہے، اور یہ اپنی مستند کتاب نور الانوار انہوں نے لکھی ہوئی حرمین شریفین کے اندر ہے، اور فتاوی عالمگیری وغیرہ کے جو مرتب کیا گیا ہے یہ ان تمام مفکرین کے بانی میں سے تھے، اور اپنے وقت کا جلہ علماء کے اندر ان کا شمار ہوا ہے، ان کا لقب ہی مشہور ہے ملا جیون علیہ رحمت، اور شاہ اورنگزیب علیہ رحمت کے اساتذہ میں سے ہے، اور احناف کے بہت بڑے اماموں میں سے ہے۔ آپ سے جب کسی نے پوچھا کہ دین کا تعارف کیسے ہوگا، کہا جی اسلام سے ہوگا، کہا اسلام تو پھر وہ راوزی بھی اسلام والا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، وہ خارجی بھی اپنے آپ کو اسلام والا کہہ رہا ہے، وہ تشبیہ والا بھی اپنے آپ کو اسلام والا کہہ رہا ہے، وہ ایک خام خواہ کا صوفی ہے بس وہ وجد کرتا رہتا ہے، دین کی کوئی پاسداری اس کے پاس نہیں ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اسلام والا کہہ رہا ہے، اور ایک یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو بڑا مفکر اور عقل مند کہتا ہے، وہ اس طرف لگا ہوا ہے، دین کی کئی باتوں کا وہ انکار کر جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح دین کا تعارف صرف دین کہنے سے نہیں ہوتا، اس کے بارے میں اسلام کا اسٹرکچر، اسلام کی تعلیم پیش کرنی پڑتی ہے، فرمایا اسی طرح اسلام کوئی نام لے لے تو اس کو مسلمان نہیں کہا جاتا جب تک کہ وہ اہل سنت نہ ہو۔ فرمایا جو اہل سنت کے نظریات ہیں وہ اسلام کی تمام تعلیم کا خلاصہ ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا اہل سنت کون ہے، فرمایا فإنها متوسطة، اہل سنت جو ہے وہ اعتدال والا مذہب ہے، اہل سنت جو ہے وہ اعتدال والا مذہب ہے۔ فرمایا کس چیز میں اعتدال؟ فرمایا دیکھیں بین الجبر والقدر، وہ جبر اور قدر کے درمیان والی راہ ہے، جبر اور قدر کی درمیان والی راہ ہے۔ کچھ اسلام کے ماننے والے اپنے آپ کو اتنا ذہین سمجھنے لگے کہ وہ کہنے لگے انسان تو خود خالق ہے، اپنے اعمال کو خود پیدا کرتا ہے۔ دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں، انسان اپنے اعمال کو پیدا نہیں کرتا، سب کچھ خدا کرتا ہے۔ ایک تھا جو انسان کا ایسا مخلص ہوا کہ اس نے یہ کہا کہ سب کچھ انسان کرتا ہے، سب کچھ۔ اور ایک حوالہ میں یہاں پر پیش کروں جس کو آپ کوٹ کریں گے، اور اہل سنت کی مثال میں نے اس لیے دی ہے، دیوبندیوں کے مولوی غلام اللہ خان، ان کے استاد ہیں محمد حسین بھچاروی، ان کی قرآن کی تفسیر لکھی ہوئی ہے بلغۃ الحیران، اس میں انہوں نے واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے کہ انسان جب کام کرتا ہے اس سے پہلے خدا کو پتا نہیں ہوتا، لیکن جب انسان کر لیتا ہے تو خدا کو پتا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ جبریہ کا نظریہ جو وہابیوں کے اندر داخل ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ خدا کو پتا، یہ آج بھی کتاب میرے پاس لائبریری میں موجود ہے، آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ کو پہلے نہیں پتا ہوتا کہ انسان نے کیا کرنا ہے، انسان کرتا ہے تو پھر خدا کو پتا چلتا ہے، اس لیے کہ انسان اپنے افعال کا خالق ہے۔ دوسرا گروہ کہنے لگا، انہی کے اندر سے دوسرا گروہ کہنے لگا نہیں، انسان تو محض پتھر کی مانند ہے، اس کی تو کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے، اور وہ بالکل پتھر کی طرح منجمد ہے، جس طرح یہ تقی عثمانی کے والد مفتی شفیع وغیرہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب معجزے کے اندر نبی کی، معجزے کے اندر نبی کے اختیار کا دخل نہیں ہوتا، اور اس کی مثال معاذ اللہ یہ دی جاتی ہے کہ پتھر اٹھا کر اگر کسی کا سر پھاڑ دیا جائے تو ایف آئی آر پتھر پہ تو نہیں کٹتی ہے نا، ایف آئی آر تو مارنے والے پر کٹتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ قدرت نبی سے کام ایسے لے لیتی ہے جس طرح پتھر سے اگلا اپنا کام لے لیتا ہے، یہ مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو ایک جبریہ ہوا، ایک قدریہ ہوا، ایک نے انسان کو اتنا مانا کہ مختار مطلق مان لیا، اور ایک نے سرے سے نہ مانا تو نبیوں تک کے اختیار تسلیمہ کیے۔ تو ان کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں حضرت ملا جیون علیہ رحمت، وہ اپنے مدرسوں میں بھی وہ کتابیں پڑھاتے ہیں، لیکن جس نے صوفیہ کا دامن پکڑ لیا وہ حق تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا فإنها متوسطة بین الجبر والقدر، فرمایا انسان جو ہے، اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ انسان جو ہے نہ وہ جبریہ کی طرف جائے نہ قدریہ کی طرف جائے، نہ انسان مختار مطلق ہے نہ مجبور محض ہے، بلکہ درمیان کی راہ ہے، اور درمیان کی راہ کون سی ہے کہ خدا نے اس کو اختیار بھی عطا فرمائے ہیں، مجبوریاں بھی عطا فرمائی ہیں، اختیار بھی عطا فرمائے ہیں۔ جس طرح کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا، ایک آدمی ان سے پاس آ کے کہنے لگا انسان کو اختیار ہے، فرمایا ہے، کہا کتنا، کہا اپنی ٹانگ اٹھا، تو کھڑے کھڑے اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھائی، اور فرمایا دوسری ٹانگ بھی اٹھا، کہا کیسے اٹھا سکتا ہوں، دوسری ٹانگ تو نہیں اٹھا سکتا، فرمایا اتنا اختیار ہے اتنی مجبوری ہے، فرمایا اتنا اختیار ہے اتنی مجبوری ہے۔ تو فرمایا فإنها متوسطة بین الجبر والقدر، اہل سنت اور اسلام کی تعلیم یہ ہے جو جبر اور قدر کے درمیان والی راہ ہے، جبر اور قدر کے درمیان والی راہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود کا خالق ہے، وہ پکے گمراہ ہیں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہر چیز کا خالق میں ہوں، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ انسان گویا کہ مجبور محض ہیں، وہ بھی غلطی پر ہے۔ اگر انسان مجبور ہے تو پھر جنت اور دوزخ کا کیا تصور ہوا؟ اگر سب کچھ خدا کرتا ہے، انسان کا کوئی دخل نہیں ہے،
تو یہ زنا کون کر رہا ہے، یہ شرابیں کون پی رہا ہے، اور یہ دھاندلیاں جو کر رہا ہے یہ کون کر رہا ہے؟ اگر سب چیزیں جس طرح تبلیغی جماعت والے لوگوں کو لے جاتے ہیں، یہ جبریہ عقیدے کے لوگ ہیں، میں اس لیے آپ کو کھل کر یہاں پر بات بتا رہا ہوں، آپ حضور کی سیرت سن رہے ہیں، یہ تبلیغی جماعت، کون سی تبلیغی جماعت جو ریونڈ لے جاتی ہے تین تین دن کے لیے، وہ ایک جملہ آپ کو سکھاتے ہیں، میری بات پر برا مت ماننا، ان کے جملے کو دیکھو، آپ مومن ہو، آپ کو چاہیے کہ اسلام سے سب سے زیادہ محبت کرو، تبلیغی جماعت پہلی چیز جو آپ کو سکھاتی وہ یہ ہے کہ سب کچھ خدا سے ہونا، بندے سے کچھ نہ ہونا، یہ جملہ وہ سکھاتے نہیں سکھاتے، یہ ہر ان کا چھوٹا سے چھوٹا بڑے سے بڑا امیر ہوگا وہ یہ جملہ سکھائے گا کہ سب کچھ خدا سے ہونا، بندوں سے کچھ نہ ہونا، میں کہتا ہوں اور انہیں چیلنج کرتا ہوں، یہ عقیدہ تم اہل سنت سے ثابت کر دو، اللہ کی عزت کی قسم، سنیوں کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، امام احمد کے نزدیک، غوث اعظم کے نزدیک، داتا علی حجویری کے نزدیک، خواجہ غریب النواز کے نزدیک، بابا فرید کے نزدیک، بہادر زکریہ کے نزدیک، یہ جو اہل سنت کے ستون ہیں، ان کی کسی تعلیم سے یہ بات ثابت کر دو کہ سب کچھ خدا سے ہونا، بندے سے خود نہ ہونا، میں ثابت کر کے بتاؤں گا کہ علماء یہی لکھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ سب کچھ خدا سے ہونا، بندے سے کچھ نہ ہونا، یہ پکا بد مذہب اور بدبخت ہے، یہ انسان کو یہ کہہ کر خدا کا گستاخ بنا رہا ہے کہ سب کچھ خدا سے ہونا، بندے سے کچھ نہ ہونا، تو یہ شراب کس نے پی ہے؟ یہ زنا کس نے کیا ہے؟ اگر کسی نے زنا کیا ہے تو میں ان تبلیغیوں سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے آپ کہ سب کچھ خدا سے ہونا، اگر آپ میرے اس جملے سے ناراض ہو رہے ہوں کہ تبلیغی کیوں کہا، تو وہ میرے تک چھوڑ دیجئے، لیکن آپ تو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں نا، اور مومن وہ ہوتا ہے جو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو رب سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو میں آپ کو رب کے پیار کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، جو یہ کہے سب کچھ خدا سے ہونا، بندے سے کچھ نہ ہونا، تو وہ زنا کی نسبت بھی رب کی طرف کر رہا ہے معاذ اللہ، وہ چوری کی نسبت بھی رب کی طرف کر رہا ہے معاذ اللہ، وہ شراب کی نسبت بھی سب کے رب کی طرف کر رہا ہے، تو کس جاہل، کن گمراہ، کن بدبختوں کے پیچھے تم چل رہے ہو کہ جو رب کے گستاخ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ خدا سے ہونا، بندے سے کچھ نہ ہونا، تبلیغیوں کو پکڑ کر یہ کہو کہ ہم تمہیں زمین میں دفن کریں گے خدا کے گستاخوں، ہم خدا کے عاشق ہیں، تم جو یہ بکواس کرتے ہو کہ سب کچھ خدا سے ہونا، بندے سے کچھ نہ ہونا، یہ کسی ہندو نے تو لکھا ہوگا، مسلمانوں نے آج تک نہیں لکھا ہے، ان سے پوچھیں آپ، اگر آپ کے دلوں میں تبلیغیوں کے لیے نرم گوشہ ہے نا، تو میں آپ کے لیے اسی لیے میں نے آپ کے سامنے اللہ کی محبت کی بات پیش کیا ہے، میں تبلیغی غیر تبلیغی کی بات نہیں کر رہا، میں خدا کے گستاخ کی بات کر رہا ہوں، اور میں آپ کے سامنے دعوت فکر دے رہا ہوں جو حضور کی سیرت ہے کہ سب کچھ خدا سے ہونا، بندے سے کچھ نہ ہونا، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے، سمجھ رہے ہیں بات، سب کچھ خدا سے ہونا، اگر سب کچھ خدا سے ہونا، بندے سے کچھ نہ ہونا، تو ان تبلیغیوں کو کہو کہ تم جہنم کے عذاب سے ہمیں ڈراتے کیوں ہو، کیونکہ سب کچھ خدا سے ہونا، بندے سے کچھ نہ ہونا، اگر ایک بندہ نماز چھوڑ رہا ہے وہ خود چھوڑ رہا ہے، خدا چھوڑوا رہا ہے اس سے معاذ اللہ، ایک بندہ حرام کام کر رہا ہے خدا کروا رہا ہے وہ خود کر رہا ہے معاذ اللہ، تو اب میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، تو یہی صوفیہ کے دامن کو اس لیے پکڑا جاتا ہے، صوفیہ کے دامن کو بولے اسی لیے پکڑا جاتا ہے، اور یہ جملہ میں صرف مکمل کرتا ہوں، آنے والے درسوں میں ایک واقعہ دراصل حدیث میں آگے آ رہا ہے، سیرت میں آگے واقعہ آ رہا ہے، میں اس نعمت کو آپ پر ایسے نہیں پیش کروں گا، بلکہ پہلے ان باتوں سے آپ کا ذہن بناؤں گا کہ ایک قاعدہ مسلم ہے، اس کے بعد ملا جیون سے کوئی اختلاف کرے تو کرے، لیکن میں ان کی تائید میں ابھی آگے سیرت کا واقعہ لا رہا ہوں، میں تو چاہتا تو وہ سیرت کا واقعہ ڈائریکٹ پڑھ دیتا، لیکن میں کہتا نہیں، یہ سیرت کا واقعہ ڈائریکٹ پڑھنا یہ علم کے ساتھ خیانت ہے، کیونکہ سیرت بیان کرنے کا اگر کسی کا منصب نہیں ہے تو سیرت کا درس نہ دیا کرے، سیرت یہ نہیں ہے، ورنہ یہ تو مارکیٹ میں اردو میں کتاب ملتی، میں آپ کو لکھ کر دیتا، جائیے خریدیے اور پڑھتے رہیے گھر کے اندر، سیرت پڑھنے کے لیے پھر آپ کو داتا صاحب کے پیچھے چلنا پڑے گا، آپ کو غوث اعظم کے پیچھے چلنا پڑے گا، آپ کو خواجہ صاحب کے پیچھے چلنا پڑے گا، آپ کو آنا پڑے گا ان بزرگوں کی بارگاہ میں، اور ان کی زندگیوں کو دیکھ کر پھر حضور کی زندگی کو سمجھنا پڑے گا، سمجھ رہے بات آپ، تو یہ تمام چیزیں اس بات کی مقر ہے، اور اس بات کی، اور غوث اعظم قدس سرہ العزیز کا عقیدہ تو میں انشاءاللہ آنے والے اتوار کو پوری ایک انشاءاللہ مستقل میں اس پر میں درس دوں گا، یعنی بڑی رات کے بعد جو رات ہوگی نا، تو وہ انشاءاللہ جمعے کے دن اعلان میں کر دوں گا آپ کے سامنے، یوں تو اس مہینے دارا مصروفیت ہے، گزشتہ سال تو ہم نے تین روزہ یوم کیا تھا، لیکن نیٹ پر وہ چیزیں ساری موجود ہیں، غوث اعظم بحیثیت امام انقلاب، غوث اعظم بحیثیت احسن تقویم، ان موضوعات کو آپ سنیں،
اور دیکھیں کہ غوث اعظم ہمارے کیسے مقتدا ہیں. ہم نے صرف ان کو گیارہویں تک لیا ہے, ان بد مذہبوں کو اگر سے مقابلہ کرنا ہے تو ادھر بھی غوث اعظم کی طرف چلے جائیں. اس لیے کہ شیطان سے بچنے کے لیے جب آپ غوث اعظم کی طرف آتے ہیں نا, تو ان سے بچنے کے لیے بھی غوث اعظم کی طرف آئیں. اس لیے کہ غوث اعظم نے صرف نالین اٹھا کر شیطان کو بھگایا نہیں ہے, بلکہ اپنی تعلیم دے کر قیامت تک کے گمراہ فرقوں کا رد بھی کیا ہے. اس طرف آئیں, کشف المحجوب شریف کی طرف آئیں, جو میں نے سارے واقعات اس میں پیش کیے. مزید اس کی تازگی کے لیے انشاءاللہ میں اتوار کے دن انشاءاللہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جو ٹائم متعین کیا جائے گا اس پر ایک تفصیلی درس آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ آج ہمیں غوث اعظم کی کس قدر ضرورت ہے. آج ہم انٹرنیٹ سے تحقیق کر رہے ہیں, آج اخباروں سے تحقیق کر رہے ہیں, آج دنیا کے ملاؤں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, اور ہم نے اپنا ایک الگ مقتدا بنایا ہوا ہے, اور ہم حق کو سمجھنے کے لیے ان کے پیچھے جا رہے ہیں. جو صراط مستقیم کے سب سے بڑے جھنڈا لیے کھڑے ہوئے غوث اعظم, وہ کہتا ہے نا جب مجمع زیادہ ہوتا تھا ایک جھنڈا لے کر بندہ کھڑا ہوتا, آؤ اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ تاکہ یہی راستہ جو سیدھے کی طرف جائے گا. تو صراط الذین انعمت علیہم کے جو سب سے بڑے مسافر غوث اعظم, ان کی طرف تو دیکھیں کہ وہ دین کیا بیان کرتے ہیں. اور میں اگر آپ کو وقت نہ ملے اور آپ نہ آ سکیں تو میں صرف ترجمہ اس میں یہ کر دوں گا اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ غوث اعظم کی تعلیم کو سمجھنا ہے تو امام احمد رضا کو دیکھ لیں. بس دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ جواب میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. امام احمد رضا کی زندگی مبالغہ نہیں کر رہا, الحمدللہ ہم اس کو دلائل سے ثابت بھی کرتے ہیں, دلائل سے ثابت بھی کرتے ہیں, سند سے ثابت بھی کرتے ہیں, علم ظاہری کے اعتبار سے, علم روحانیت کے اعتبار سے. ان بزرگوں کی اگر سیرت کسی کو اگر وقت نہ ملے تو امام احمد رضا کی تعلیم کو دیکھیں, اس لیے کہ ان کی وہی تعلیم ہے جو پچھلوں کی تعلیم تھی, کیونکہ امام احمد رضا مجدد ہیں, انہوں نے پچھلوں کی باتوں کو آگے پہنچایا ہے. درس ختم کرتے ہوں, مزید دو منٹ لیتا ہوں. حضرت امام ملا جیون نے جو بات کی ہے ان کے گوشوں کو تو میں بعد میں کھولوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت جو اعتدال پر ہے اس میں کیا بات ہے, اور یہ جو آپ کا میں اتنا ٹائم لے رہا ہوں, ٹائم خراب نہیں کر رہا, یہ بات یاد رکھیے کہ جن کا میں نام لے رہا ہوں نا تو یہ براہ راست اس وقت نیٹ پر بھی جا رہا ہے اور آپ بھی سن رہے ہیں, پوری دنیا اس کو سن رہی ہے, اور پھر لوگ اس پر ہم سے سوالات بھی کرتے ہیں. میں صرف آپ کے دلوں کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے اتنی بات کر دوں کہ اگر آپ نے 25 منٹ یا 30 منٹ یہاں پر دیا ہے نا, تو میں نے اگر کسی بزرگ کا نام لیا ہے وہ کوئی طوطا مینا کہانی لکھنے والا غیر معروف آدمی نہیں ہے. میں جن بزرگوں کا نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں وہ اسلام کے ستون ہیں, وہ حق کا معیار ہیں, ان کو ماننا دین کو ماننا ہے, ان کو ہٹانا دین کو اپائج بنانا ہے. تو لہذا میں جن کا نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں ان اس بات کو اس اعتماد سے سنیں کہ آپ قرآن سن رہے ہیں, آپ سنت سن رہے ہیں, آپ احوال دین سن رہے ہیں, اس لیے کہ انہی کے ذریعے قرآن کا تعارف ہوتا ہے, انہی کی تعلیم پر حدیث کا تعارف ہوتا ہے, انہی کی تعلیم پر صحابہ کا تعارف ہوتا ہے. ملا جیون کی وہ آخری عبارت آپ سن لیجئے جو ہمیں اعتدال کی روش پر لاتی ہے, اور وہ سیرت کا واقعہ جو آگے آ رہا ہے, وہ وقت رہا تو آئندہ درس میں انشاءاللہ عرض کروں گا. آج صرف اصول سمجھ لیجئے. فرماتے ہیں اہل سنت کون ہے, فرما فإنها متوسطة بین الجبر والقدر. اہل سنت وہ ہے جو نہ جبریہ نہ قدریہ ہے, نہ تبلیغی نہ غیر مقلد ہے. کیونکہ غیر مقلد یہ کہتا ہے کہ سب کچھ ہے, وہ افعال کا خالق ہے, وہ یہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ بغلۃ الحران کا میں نے واقعہ دیا, وہ کہتا ہے انسان اپنا عمل خود پیدا کرتا ہے, تبلیغی کہتا ہے انسان مجبور ہے, اور ملا جیون کہتا ہے نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ, درمیان کی راہ ہے. اہل سنت درمیان کی راہ ہے کہ بین الجبر والقدر, جبر اور قدر کے درمیان کی راہ, کہ نہ انسان مجبور محض ہے نہ مختار مطلق ہے. پھر آگے ذکر فرماتے ہیں بین الرفض والخروج. اہل سنت نہ رافضی ہے نہ خارجی ہے, بلکہ درمیان کی راہ ہے, درمیان کی بولے. اب یہ رافضی اور خارجی کیا ہے, یہ غوث اعظم کے موضوع پر میں واضح کروں گا کہ یہاں پر ملا جیون کیا سمجھنا چاہتے ہیں. یہ رافضی اور خارجی کے درمیان کی راہ ہے, تو رافضی کو سب جانتے ہیں, خارجی کو سب جانتے ہیں, یہ درمیان کی راہ سے کیا مراد ہے؟ تو جو نفیس نقطہ یہاں پر ایمان افروز نقطہ جو حضور کے دین کا وہ دینا چاہتے ہیں, یہ غوث اعظم کے یوم میں انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کروں گا. فرماتے سنی وہ ہیں یعنی مسلمان وہ ہیں جو بین الجبر والقدر, جو جبریہ اور قدریہ کے درمیان ہوں, بین الرفض والخروج جو رافضی اور خارجیوں کے درمیان ہوں, بین التشبیہ والتعطیل تشبیہ اور تعطیلیہ فرقے کے درمیان والی راہ ہو, اور فرماتے سنو وہ بین المحبت والعقل. آج کے دور کے مطابق سنی نہ صرف محبت والا ہوتا ہے نہ صرف عقل والا ہوتا ہے. فرما جس طرح وہ جبریہ اور قدریہ کے درمیان ہوتا ہے نا, اس طرح بین المحبت والعقل وہ محبت اور عقل کے درمیان کی راہ میں ہوتا ہے. اس کی ایک جہت محبت سے لگتی ہے, ایک جہت عقل سے لگتی ہے. آگے ذکر فرماتے اس کو کھول کر, فرمایا محبت اور عقل کے درمیان سے کیا مراد ہے؟ تو اشاع فرماتے فلا یکون عشقا محضا, سنیت عشق محض نہیں ہے کہ لوڈیاں مارتے رہو، نہیں نہیں، کڑے ڈال کر بھنگڑے ڈالتے رہو، ہجڑوں کی طرح بال لمبے کر کے کہو کہ ہم لال شہباز قلندر کے ماننے والے ہیں، یہ نہیں ہے. فرمایا فلا یکون عشق محضن، سنیت عشق محض نہیں ہے. فیق مفزین الی الوجد والغلو، ہے کہ جو عشق محض بندے کو وجد کی طرف اور غلو کی طرف لے جاتا ہے. فرمایا یہ نہیں ہے. اور فرمایا جس طرح محض عشق نہیں ہے، ولا یکون عقلن، اور اسی طرح نہ یہ محض عقل، محض عقلی مذہب ہے کہ جو مفزین الی الحاد والدین، ہے کہ بندہ بر دین کو بس عقل سے سوچتا رہے دین کو. بندہ نہ اہل سنت دین کو عشق سے سوچتے ہیں صرف، اور نہ دین کو صرف عقل سے سوچتے ہیں، بلکہ عشق سے بھی سوچتے ہیں، عقل سے بھی سوچتے ہیں، اور اس کے درمیان کی راہ ہے. اس سے وہ جاہل صوفیوں کا رد مراد ہے. جاہل بولے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ جاہل صوفی کون ہے. جاہل صوفی کون ہے؟ اس وقت تو میں صوفیوں کے امام غوث اعظم کو سامنے لاؤں گا نا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جاہل صوفی کون ہے اور حق پر صوفی کون ہے. حق پر صوفی کون ہے؟ یہ داتا صاحب کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ داتا صاحب نے پوری کتاب کشف المحجوب لکھ دی اور فرمایا لوگو جب کوئی پیر نہ ملے تو میری کتاب کو پیر بنانا. یہ کیوں کہا داتا صاحب نے؟ غور ہے، اگر پیری مریدی صرف جو ہے وہ پانچ ہزار گز کا پلاٹ ہو اور تصویریں لگا دی جائے، اعلیٰ حضرت کا مزار، غوث اعظم کا مزار، خواجہ صاحب کا مزار، فوٹو سارے لگا دیے جائیں ہیں، اور پیر صاحب جناب جو ہے کہ وہ مسند پر بیٹھ جائیں اور موٹی گدی اور تکیہ رکھ دیں، یہ ممانعت والی باتیں نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں صرف میرے جملے پر غور کریں، ایسے آستانے بنانا منع نہیں ہے، لیکن میں صرف بتا رہا ہوں یہ ظاہری علامتیں محض حق کی علامتیں نہیں جب تک کہ تعلیم نہ ہو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی اور اپنی کتابیں چھوڑی ہے. وہ پیر بولتا کیا ہے؟ یہ سنو، وہ شخص جو خود کو پیر کہتا ہے وہ بولتا کیا ہے؟ داتا صاحب کہتے ہیں اگر میری کتاب والی بات بولتا ہے تو قدموں سے لپٹ جاؤ، اور اگر میری کتاب والی بات نہیں کہتا تو جوتا اٹھا کے اس کے منہ پر مارو. اس لیے کہ وہ بزرگوں کا نام بدنام کر رہا ہے، بزرگوں کا نام بدنام کر رہا ہے. تو بین المحبت والعقل، کتنے پیارے ہمارے امام ہیں، ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے کتنے پیارے پیارے اصول دیے ہیں. ہم نکمے ہیں، ہم بیکار ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. فرما بین المحبت والعقل فلا یکون عشق محضن ولا یکون عقل محضن، نہ اہل سنت محض عشق کا نام ہے، نہ اہل سنت محض عقل کا نام ہے. اس میں بڑی پیاری پیاری باتیں موجود ہیں، انشاءاللہ وہ سیدنا غوث اعظم کے یوم میں ہم پیش کریں گے. تو آج کے درس کے اندر جو درس سیرت کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، واقعہ گزشتہ چل رہا تھا کہ حضور نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. وہ نماز جنازہ کیوں پڑھائی تھی؟ اس میں نے چند باتیں مزید آپ کی خدمت میں عرض کر دیے تھے، چند اعتراضات باقی تھے جس کے لیے میں نے تفصیلی بات آپ کے سامنے پیش کی ہے. یہ ساری سیرت ہی کی باتیں ہیں، اس لیے کوئی سیرت حضور کی دو منٹ میں پڑھ سکتا ہے، کوئی دو گھنٹے میں پڑھ سکتا ہے، کوئی چار گھنٹے میں پڑھ سکتا ہے. الحمدللہ ہم نے بزرگوں کا دامن پکڑا ہے. آج تقریباً یہ میرا آٹھواں یا نواں سال ہے کہ ہم سن نو ہجری تک پہنچے ہیں. یہ نواں سال ہو گیا الحمدللہ سیرت کے درس کو بیان کرتے ہوئے کہ آج ہم نو ہجری تک پہنچے ہیں، تاکہ حضور کا ایک ایک واقعہ، حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، جو اس کی شاخیں نکلتی ہیں، ان شاخوں کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ حضور کے اس واقعے سے کیا چیزیں ثابت ہو رہی ہیں اور کیا چیزیں ہمارے لیے منع ہو رہی ہے. تو ہوشیار ہو جاؤ، سمجھدار ہو جاؤ اور خبردار ہو جاؤ کہ تم نے سچوں کے پیچھے چلنا ہے، اچھوں کے پیچھے چلنا ہے، جن کے ساتھ تم جڑ چکے ہو ان کے پیچھے چلنا ہے. کسی کی داڑھی کی، کسی کے لوٹے کی، کسی کے بستر کی، کسی کے چلے کی دھوس میں تم نے نہیں آنا ہے. تم نے ان کو دیکھنا ہے جو گنبدوں میں شہنشاہوں کی طرح آرام فرما رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو شک سے بچائے. ہمیشہ دعا کرو یا اللہ ایمان کو شک سے بچا، کیونکہ ایمان کا سب سے خطرناک زہر جو ہے، جو ایمان کو برباد کرتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے، وہ شک ہے. اور شک اس کے دل میں آتا ہے جو ادھر ادھر منہ مارتا ہے، جو ادھر ادھر منہ مارتا ہے وہ شکی ہے، اس کے دل میں شک آ گیا ہے. اور شک ایمان کو برباد کرتا ہے، ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. شک ایمان کے لیے دیمک ہے. یہ میں ٹھوک بجا کے جو الفاظ کہتا ہوں نا، یہ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے سے بھی شک جائے، آپ سے بھی شک جائے، کیونکہ بندہ بولے اتنے اعتماد سے بولے
اور بزرگوں کا نہ. میں نے اپنی تقریر پر فخر نہیں کیا, میں نے داتا صاحب پہ فخر کیا ہے, میں نے خواجہ صاحب پہ فخر کیا ہے. میں نے کہا جب جس عقیدے کو مان کر وہ جنتی ہے تو اس عقیدے کو مان کر میں ان سے دور کیسے ہو سکتا ہوں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کی روش پر چڑھیں. نئے نئے جوکر, نئے نئے مقتدا, نئے نئے جو گویا کہ یہ دو ٹانگوں پر رینگنے والے شیطان, ان سے ہم اپنا دامن چھڑائیں, آئیں ان کی طرف جو آج تک گیارہویں اور بارہویں کرنے والے جو کیا کرتے تھے, جو تصوف کے ماہرین کیا کرتے تھے, جو تصوف کے ماننے والے کیا کرتے تھے. چلتے چلتے ایک جملہ کہہ دوں, یہ اتنا سچا راستہ ہے کہ آج وہابی بھی پیری مریدی کی طرف آیا ہے. وہ آیا کیوں اس طرف؟ اس لیے کہ اس نے سمجھا کہ یہ راستہ ایسا ہے کہ لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں. تو آؤ پھر ان کو جھانسا دینے کے لیے چشتی والی ٹوپی پہن لو, نقشبندی والا جبا. یہ ہمارے دوراجی میں کہتا ہے, نام اس کا ذوالفقار ہے, کہتا ہے میں نقشبندی ہوں. میں نے کہا میرے پاس آ, میں تجھ سے پوچھوں تو کیسا نقشبندی ہے. اگر تو نقشبندی ہے تو تیری تسبیح اور ہو ہو کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو بتا تیرا عقیدہ مجدد صاحب والا ہے کہ نہیں ہے, تیرا عقیدہ مجدد صاحب والا ہے کہ نہیں. اگر مجدد صاحب والا ہے تو میں تیرے ہاتھ چوموں گا, ورنہ انہی گلیوں کے اندر تجھے دوڑاؤں گا شیطان. اس لیے کہ تم وہ شیطان ہو جو نمازوں کا جھانسا دے کر کبھی نقشبندی بنتے ہو, کبھی قادری بنتے ہو, کبھی چشتی بنتے ہو, اور سنیوں کا عقیدہ لوٹنے کی کوشش کرتے ہو. سنیوں, ان ظاہری دنیاوی کتوں سے اپنے مال نہ مانگو, اصل نقشبندیوں سے مانگو. جن کے دامن سے تم مال میں برکت چاہ رہے ہو نا, مجھے پتا ہے تم ان کے پاس صرف برکت شرکت کے لیے جاتے ہو اور کسی کام کے لیے نہیں جاتے, لیکن میں ان سے کہتا ہوں یہ جو دھاگے ماگے بکوانے کے چکر میں تم اس کے پاس جا رہے ہو نا, تو اس سفید داڑھی والے شیطان کے پاس نہ جاؤ, اصل میں چلے ہی جاؤ مجدد صاحب کے پاس, اور اللہ کو کوئی, یا اللہ مجدد فسانی کے صدقے میرا کام کر دے. نام ہی ان کا لے لو نا, ان چھوٹے شیطانوں کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے, ان کو چھوڑا یہ تو جھوٹے ہیں. آؤ اس حق کے مقتدا کی طرف آؤ جو نقشبندیت کا اصل معیار ہے, جو نقشبندیت کا بولو اصل معیار ہے. تو ہوشیار رہو, یہ نقشبندی ہے, یہ قادری ہے, تھرمامیٹر لگاؤ. تھرمامیٹر کیا ہے؟ پرانے بزرگوں کی کتابیں ہیں کہ مجدد صاحب کے ماننے والے ہو تو مجدد صاحب کا عقیدہ آتا ہے, اور آپ کہیں گے شاہ صاحب میں تو مجدد صاحب کی کتابیں میں نے پڑھی نہیں ہے تو مجھے کیا پتا مجدد صاحب کا عقیدہ کیا ہے. تو میں نے کہا پھر امام احمد رضا کا نام لینا. کس کا نام لینا؟ اس لیے کہ امام احمد رضا کے وہی عقیدے ہیں جو مجدد الفسانی کے ہیں, امام احمد رضا کا وہی عقیدہ ہے جو شیخ شہاب الدین سہروردی کا ہے, امام احمد رضا نے وہی عقیدے بیان کیے جو خواجہ غریب النواز نے بیان کیے ہیں, امام احمد رضا نے وہی باتیں کیے جو خواجہ غوث اعظم قدس سرہ العزیز نے کی ہے. تو یہ آسان سا فارمولہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے بری ذمہ ہو رہا ہوں کہ جناب میں نے اپنا حق ادا کر دیا اور آپ تک یہ باتیں میں نے پہنچا دی. اللہ مجھے بھی اس پر قائم رکھے اور آپ کو بھی اس پر قائم رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو بھی اس پر قائم رکھے. ہوا یہ کہ ہم ڈس بیلنس ہو گئے, دین نیچے آ گیا, دنیا اوپر آ گئی ہے, اس لیے ہمارے پاس معیار نہیں رہا. پہلے دور میں ایسے جاہل صوفی نہیں نکلتے تھے. کیوں؟ اس وقت میں دنیا نیچے تھی, دین اوپر تھا. ان کے دلوں میں دنیا نیچے تھی, دین اوپر تھا, اس لیے وہ کسی کے ہو ہو اور لمبی لمبی دعاؤں سے متاثر نہیں ہوتے تھے. وہ سونگ کر پہچان لیتے تھے اگلا کون ہے. آج ہوا یہ کہ ہمارے لیے دین کم ہو گیا, دنیا زیادہ ہو گئی ہے. کاروبار مختصر ہے, کیا کریں شاہ صاحب, اب جو تعویذ دیتا ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. شکر کرو دوراجی میں کوئی ہندو نہیں آیا. اگر کوئی ہندو یہاں پر پجاری بیٹھ کر کسی کو مٹی دم کر کے دیتا تو ہماری عوام کہتی لو دار میں جا کے اپنی دکان میں ذرا چھڑک دوں, شاید میرا فائدہ ہو جائے. تو ایسے نہ بنو, ایسے نہ بنو. خدا کے واسطے اپنے ایمان کی فکر کرو, اپنے ایمان کی فکر کرو اور اہل حق کی طرف چلو. اللہ رب العالمین ہمیں حق کے ساتھ وابستہ رکھے, اللہ ہمیں سچوں کے ساتھ وابستہ رکھے, اور اللہ رب العالمین ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑے رکھے, اور اللہ رب العالمین ہمیں اہل حق کی معاونت و نصرت کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق مرحمت فرمائے, اور اللہ رب العالمین اہل حق کے پیچھے ہمیں چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. میری تقریر سننے کے بعد ایک دفعہ ایک تبلیغی آیا, مجھ سے کہنے لگا نہیں شاہ صاحب اختلاف تو پاجامہ اوپر کرنے پر ہے یا نیچے کرنے پر ہے, اس پر نہیں ہے. جب یہ باتیں میں نے اس کو بیان کی نا تو اس کے پیٹ میں پانی بھر گیا, اٹھ نہیں سکتا تھا. پھر وہ میں نے کہا پانی ایسے نکلے گا کہ تو ان ملاؤں اور بستر اور لوٹے کو چھوڑ اور بغداد کی طرف چل, لاہور اور حجویر کی طرف چل, تو تجھے پتا چل جائے گا کہ دین کیا ہے. لیکن تم نے ان منحوسوں کو چھوڑنا نہیں ہے تو تجھے دین کہاں سے ملے گا؟ تم تو ان شیطانوں کے پیچھے چلو گے جس اس وقت کا سب سے بڑا عزلی شیطان, جو ان کا سب سے بڑا گرو ہے, جس کو تاریخ جمیل یہ کہتے ہیں. وہ شیطان اپنی قسطوں کے اندر اللہ کی ایسی ایسی توہینیں کرتا ہے, لیکن ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. کوئی خدا کا عاشق نظر نہیں آتا جو آواز اٹھائے, کوئی خدا کا محبوب نظر نہیں آتا ہمیں جو آواز اٹھائیں. گنتی کے پنجاب کے ہمیں چند شیر مسلمان ملتے ہیں اور غیرت مند مسلمان ملتے ہیں کہ جناب جنہوں نے کھڑے ہو کر اس بدبخت کے خلاف آواز اٹھائی ہے, جو اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ کہے کہ خدا جھاڑو مارتا ہے. کوئی دنیا کے اندر وہ نقشبندیوں, تم اللہ ہو ہو کر کر لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرتے ہو نا, تو تم تاریخ جمیل کے خلاف کیوں نہیں بولتے پھر؟ اور قادریوں, تم اپنے آپ کو اللہ کا عاشق بنانا چاہتے ہو نا, تو پھر تم اس کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو حق والا ہے اس کی تعریف کرو, اور جو حق کا منکر ہے اس کی مذمت کی جائے. اس کے علاوہ سب فراڈ ہے, چاہے وہ آستانہ ہو یا مرید, وہ سب فراڈ ہے اور سب دکھاوا ہے. اللہ کے عاشق ہو تو ان دجالوں کا مقابلہ کرو. وہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بھی ہے, پاؤں بھی ہے, اور خود اس نے اپنی نیٹ پر آپ جائیں دیوبندی کافر لکھیں یوٹیوب پر, تو آپ کے سامنے اس بدبخت کی گویا کہ کلپ آ جائے گی جس میں وہ کہتا ہے یا اللہ زمین پر تو آ جا, میں تیرے گرد گھوموں گا, میں تیرے ہاتھ چوموں گا, میں تیرے گرد رقص کروں گا. وہ مسلمانوں, تمہارا ایمان کہاں چلا گیا؟ تم یہ باتیں اپنے گلی محلوں میں لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ ایک گستاخ ابو جہل سے بڑا ایک کافر پیدا ہو گیا ہے, نام اس نے مسلمانوں کا لیا ہے, اور وہ دجال اللہ رب العالمین کی توہین کرتا ہے. تم اگر اہل حق کی باتوں کو برا مانتے ہو تو میرے خیال میں تمہارے دل میں ایمان نہیں آیا. اگر ایمان ہے تو گلی کوچوں کے اندر دیوانوں کی طرح شور مچاؤ کہ بچو اس ابلیس شیطان سے جو لوگوں کو خدا کا گستاخ بنا رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور اگر آپ زیادہ سمجھے ہوئے ہو تو پھر مجھے کم سے کم 5 منٹ دے کر مجھے سمجھانا, تاکہ اس قسم کی گفتگو کرنا میں چھوڑ دوں اور میں کوئی اور نظریے کی طرف آؤں. اور لیکن آپ کا دل یہ کہے کہ ہاں اس وقت مال اوپر آ چکا ہے, دین نیچے گیا ہے, تو ایک مخلصانہ مشورہ ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, یا اللہ میرے دل میں بھی اعتدال پیدا کر, اور میرے دل میں دین کو اوپر کر اور دنیا کو نیچے کر. اسی کے ذریعے ہمارا دین بچے گا. ان تبلیغی شیطانوں سے بچو, ان لوٹا بستر والے, ان جہنم کے کتوں سے بچو. یہ جہنم کا کتا کون ہوتا ہے؟ حضور فرماتے جہنم کا کتا وہ ہوتا ہے جو بدعتی ہوتا ہے. سرکار فرماتے اصحاب البدعت کلاب النار, بدعتی جہنم کا کتا ہے. تو جو اللہ کے لیے شراب زنا کی نسبت کرے وہ بدعتی نہیں ہے. جو یہ کہے کہ اللہ جھاڑو مارتا ہے, اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں. جو یہ کہے کہ اللہ کے ہاتھ چوموں, اللہ کے پاؤں چوموں, اللہ کے گرد رقص, اس سے بڑا کوئی بدعتی ہوگا, تو یہ جہنم کے کتے ہیں. کون ہے؟ بولیں مل کر, بولیں کون ہے؟ حضور کی حدیث ہے, مل کر کہیں کون ہے؟ جہنم کے کتے ہیں. اپنے دل میں ان کے لیے سختی رکھیں, اپنے دل میں ان کے لیے سختی رکھیں. یہ ایمان ہے, یہ تصوف ہے, یہ نقشبندیت ہے, یہ قادریت ہے, یہ چشتیت ہے. جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی ہے تو میں بھی اس دنیا میں, آپ بھی اس دنیا میں. آئیے پھر قرآن پر ہاتھ رکھ کر مباہلہ کرتے ہیں اس پر کہ قیامت کے دن دیکھتے ہیں خواجہ صاحب آپ کی طرف جاتے ہیں یا میری طرف آتے ہیں, پھر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں, آئے مباہلہ کرتے ہیں. لیکن حضرات گرامی, میں یہ باتیں آپ کو کہنے سے مراد آپ کو نہیں کہہ رہا, ان لوگوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں جو دین کو مذاق لیے ہوئے ہیں اور دین کو وہ جتوں میں تلاش کرتے ہیں, دین کو پاجاموں میں تلاش کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں ان تبلیغیوں کو آپ پکڑیں اور ان کو کہو خدا کے گستاخوں اور جہنم کے کتوں, اپنا عقیدہ درست کرو. اگر وہ کہے کیا, تو پکڑ کر میرے پاس لائیں. یہ کم سے کم یہ باتیں ان کو بتائیں کہ سب کچھ خدا سے ہونا اور بندے سے کچھ نہ ہونا, یہی تمہارا جہنم کا کتا ہونے کے لیے سب سے بڑی کافی بات ہے. اللہ رب العالمین ان بدبختوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. یہ ساری باتیں میں نے اللہ کی محبت میں کی ہے, یہ میرا رب بہتر جانتا ہے. کیونکہ میں آپ کو اس لیے باتیں نہیں کہ آپ میرے درس میں بڑھ جائیں یا گھٹ جائیں, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آتی, آئندہ اتوار کو مت آئیے گا. سمجھ میں آتی تو آ کر بیٹھیے گا. آپ کے آنے سے بھی مجھے کوئی غرض نہیں ہے, آپ کے بیٹھنے سے بھی مجھے کوئی غرض نہیں ہے. آپ اللہ کے دین کو سننے کے لیے آئے, میں اللہ کے دین کو بیان کر رہا ہوں. یقیناً جو اللہ کے لیے آتا ہے اللہ اسے اجر ضرور عطا فرماتا ہے, اللہ اسے انعام ضرور عطا فرماتا ہے. تو دعا کیجیے اللہ ہمیں محض اللہ کی رضا کے لیے بولنے کی توفیق عطا فرمائے, اسی کے لیے محبت رکھنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق مرحمت فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں دین کو دین سمجھ کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے فاروقیت کی وہ روحانیت کیوں ختم ہو گئی؟ ہمیں مجدد صاحب کی وہ غیرت ہم سے کیوں ختم ہو گئی؟ ہمیں داتا صاحب کا کردار ہم سے وہ کیوں ختم ہو گیا؟ غوث اعظم کی آواز کی للکار اور جھنک ہم سے کیوں ختم ہو گئی؟ یا اللہ ہمیں پھر بیدار فرما, ہمیں پھر بیدار فرما, ہمیں پھر بیدار فرما, اور اہل حق کی ہمیں اتباع کرنے کی توفیق مرحمت فرما. مولا کریم, یہ جو حضرات تشریف لائے ہیں اپنے دلوں میں جو جائز مرادیں رکھتے ہیں, تمام کی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں یا اللہ مستجاب و مقبول فرما. یہ دنیا بڑے فتنے کا گھر ہے, اپنے ایمان پر رہنے کی دعا کریں, اپنے بچوں کے ایمان پر رہنے کی دعا کریں, بلکہ دعا کیا تمنا کریں. ابھی دربار مصطفیٰ میں چل کر دعا کرتے ہیں. ابھی حضور کے پاس جا کر دعا کرتے ہیں، دل میں حاضر کر لیجئے، یا اللہ ہمارے ایمان کو بچا، یا اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کو بچا، ان دین کے دشمنوں سے بچا جو داڑھی ٹوپی پہن کر جو دین کے ڈکیت بنے ہوئے ہیں، ڈاکو بنے ہوئے اور ہمارے پاس آتے ہیں اور نئی نئی باتیں سکھا کر ہمیں بزرگوں سے دور کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہمارے پاس ایک تیری محبت اور تیرے حبیب کی محبت ہے. ہمیں ایمان پر رہنا ہے اور ایمان پر مرنا ہے. اس تصور کو کامل کر کے سر کی آنکھوں کو بند کرے اور گنبد خضرا کے عین نیچے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم شریف کی جو سبز سبز مبارک منور جالیاں ہیں وہاں پر حاضری دیجیے، اور سرکار کے قدموں میں جا کر اپنی التجا عرض کیجیے، یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. آقا ایسے دور میں ہم آ چکے ہیں کہ آپ نے خود فرمایا تھا کہ ایمان پر قائم رہنا ایسے ہوگا جیسے انگارے کا دہکتا ہوا کوئلہ اپنے ہاتھ پر رکھنا ہوگا. آقا آپ نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ قبر کے باہر کھڑے ہونے والے لوگ یہ کہیں گے کاش ہم اس قبر کے اندر ہوتے، یہ بہت اچھا تھا جو قبر کے اندر چلا گیا ایمان کے ساتھ. یا رسول اللہ آج ہم پر وہ دور آ چکا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، اور حضور کے قدموں میں کھڑے ہو کر حضور کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ میرے آقا جب خوش ہوتے ہیں جب میرے آقا کی تعریف کوئی کرتا ہے. تو آئیے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کریں، ہوں الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حب لمن الاحوال مقتحم مولایا. ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا اللہ ہمیں حق کو حق جان کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں موت سے محبت عطا فرما. ہم دراصل موت سے ڈرتے ہیں اس لیے ہم حق سن کر بھی بھاگتے ہیں. موت سے پیار ہو جائے، مرنے پر یقین ہو جائے، تیرے حضور کھڑے ہونے پر یقین ہو جائے، تو پھر ہمیں ہر بندے کی حق بات سمجھ میں آ جائے گی، ہمیں حق سب سمجھ میں آ جائے گا. یا اللہ ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی زندگی کے کردار میں، اپنے زندگی کے خارجی نظائر میں حق کو بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرما. یا اللہ یہ جو احباب تشریف لائے دور دراز سے، انہوں نے سفر کیا، یا اللہ اپنے محبوب کے محبوبوں کا جو نام لیا گیا ہے ان کی برکتوں سے مولا کریم ان تمام کا بیڑا پار فرما، ان کے تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، جو یہ چاہتے ہیں اپنے محبوب کے صدقے انہیں عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آئیے مل کر ایک دفعہ اللہ کا ذکر کرنے قبولیت کے ساتھ، اور یہاں پر نیت کریں حضرت مجدد الف ثانی کے ثواب کی نیت کی، کیونکہ انہوں نے اسی ذکر سے کافروں کے دلوں کو بھی منور کر دیا تھا، انہوں نے اسی ضربوں کے صدقے انہوں نے کئی بانج دلوں کو اللہ کی یاد سے منور کر دیا تھا. آئیے ثواب کی نیت ان کی کرتے ہیں اور رضا کی نیت اللہ کی کرتے ہیں، اور مل کر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول.